یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. اب بحث یہاں سے چھڑ گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعا علیہ ہونے کی حیثیت سے, اور وہ مدعی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, خدا کے بیٹے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بحث کے اندر سائل ہیں, مدعا علیہ ہیں, اور مدعا علیہ جو ہوتا ہے وہ دعوے پر جرح کرتا ہے اور دعوے پر سوال کرتا ہے. مدعی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مدعا علیہ کی ہر دلیل کا جواب دے اور اپنے دعوے کو مضبوط دلیل کے ساتھ آراستہ کرے. یہ مناظرے کا ایک قاعدہ ہے. اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب مدعی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دے تو وہ دلیل انتہائی یقینی ہونی چاہیے, جس میں پوری پوری دعوے کی صورت نظر آئے اور وہ دعوے کو مکمل طور پر ثابت کرے. اگر ذرا بر بھی احتمال اور شک اس دلیل میں پایا گیا تو دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا, جس کو مناظرے میں ایک بڑا مشہور قاعدے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, کہ جہاں دلیل میں احتمال آ گیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, جہاں دلیل میں شک آ گیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, تو دعویٰ اس شک سے خود بخود باطل ہو جاتا ہے, اس احتمال سے خود بخود باطل ہو جاتا ہے. تو اس بحث میں یہ ہے کہ عیسائی اس بات کے مدعی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائل ہیں. سائل کا کام صرف جرح کرنا ہوتا ہے, دلیل دینا نہیں ہوتا. دلیل وہ دوسری نشست میں دیتا ہے, پہلے وہ دعوے کے اوپر جرح کرتا ہے کہ مدعی اپنے دعوے کو کس انداز میں بچا رہا ہے. المختصر, حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, تو یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ خدا جیسا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں. تو کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں؟ تو کہا ایسے کھاتے پیتے ہیں کیا خدا بھی کھاتا پیتا ہے؟ تو کہا نہیں, اس کے ہم قائل نہیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے ہیں, تو کیا اللہ رب العزت بھی اسی طرح چلتا پھرتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں, ہم اس بات کے قائل نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہے, ہاتھ پاؤں ہیں, اور وہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں, ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, تو کیا ایسے معاملات خدا کے لیے بھی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, ایسے معاملات خدا کے لیے نہیں ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو, بیٹے اور باپ میں, چاہے بیٹا گویا کہ باپ کے ساتھ کسی بھی شے میں مشترک نہ ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ باپ کی طرح ہو, اس کا مزاج باپ کی طرح ہو, اس کا اخلاق باپ کی طرح ہو, اس کا چلنا پھرنا باپ کی طرح ہو, اس کا بیٹھنا اٹھنا باپ کی طرح ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, لیکن ساری چیزوں کی آپ نے تنقید کر دی. اب بیٹا باپ جیسا کچھ بھی نہ ہو, لیکن ایک چیز میں وہ باپ جیسا ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہا جس طرح باپ کسی ماں سے پیدا ہوا ہے, اسی طرح بیٹا بھی کسی ماں سے پیدا ہوگا. کہا ہاں. کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ماں سے پیدا ہے نا؟ کہا جی پیدا ہے. تو کہا اللہ کس ماں سے پیدا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ استدلال سن کر ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ مبہوت ہو گئے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا, اور وہ مسجد نبوی سے شور کرتے ہوئے باہر دفاع ہو گئے اور نکل گئے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تم بیٹا کہتے ہو تو باپ اور بیٹے کے اندر کوئی مماثلت تو ہونی چاہیے, اس کے چہرے میں, اس کے کردار میں, اس کے اخلاق میں, اس کی گفتگو میں, اس کی نشست و برخاست کے اندر. اگر کچھ نہ ہو تو جس طرح بیٹا کسی ماں سے پیدا ہے تو اس طرح باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوگا. تو لہذا جب حضرت عیسیٰ کے لیے تم ماں کو ثابت کرتے ہو تو اللہ رب العزت کے لیے ماں کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا جب اللہ کے لیے ماں کے قائل نہیں تو بیٹے اور باپ میں کوئی مثل نہیں, کوئی تمثیل نہیں, کوئی مماثلت نہیں, تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے؟ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا اشارہ سورہ نساء میں بھی کیا ہے اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ان باتوں کی گویا کہ ابتدا کی گئی ہے, اور نصارہ کے اس دعوے کا جواب دے دیا گیا کہ وقالت الیہود والنصارہ نحن ابناء اللہ وحباؤہ, کہ نصارہ نے یہ کہا اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو خدا جہنم میں نہیں ڈالے گا, اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں, وحباؤہ, اور ہم خدا کے بڑے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ اپنے منہ بن رہے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے منہ اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ قل فلیما یعذبکم بذنوبکم, آپ کہہ دیجئے محبوب پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تمہیں عذاب دے اور اللہ رب العزت تمہیں پکڑ لے تو کیا تم اسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہو؟ فرمایا سنو, نہ تم خدا کے بیٹے ہو, نہ ابناء اللہ ہو, اور نہ احباؤہ نہ اس کے محبوب ہو, بلکہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فرما بل انتم بشر ممن خلقا, جس طرح اللہ نے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تم بھی اللہ رب العزت کی خلق, اس سے زیادہ تمہاری حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہے. اور حیثیت اوقات تمہاری جب ہوگی جب تم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آؤ گے, تقوی اختیار کرو گے, پرہیزگاری کرو گے, جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. کسی نبی کے بیٹے ہونے سے تم خدا کے محبوب نہیں بن سکتے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قدر و حیثیت کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے نبی پر ایمان نہیں لایا. یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی شخص صرف نسب پر فخر کرے, صرف اپنی برادری پر فخر کرے, ایمان اس پر نہ ہو, تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے, یہ چیز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر اس کے اندر ایمان بھی ہو اور نسب بھی اعلیٰ ہو تب نسب اس کو فائدہ عطا فرماتا. اور اسی لیے مسلمان سادات کا احترام کرتے ہیں, سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں, وہ اس جہت پر کرتے ہیں کہ جناب ان کے پاس ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ گویا کہ نسب بھی اعلیٰ ہے. تو شریعت مطہرہ نے نسب کی تردید نہیں کی, شریعت مطہرہ نے اس فکر کی تردید کی ہے کہ جو خدا کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے اور اپنے نسب کو بلند سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. دیکھے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, اس کی رگ و پے میں نوح علیہ السلام نبی کا خون دوڑ رہا ہے لیکن وہ جہنمی ہے, اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لایا. تو ایمان لانے کے بعد نسب فائدہ دیتا ہے, ایمان لانے کے بعد حسب فائدہ دیتا ہے. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے اپنی عمر شریف کے آخری حصے میں حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ بتول کی بطن مقدس سے, جنہوں نے تولد کیا, سیدہ ام کلثوم سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی نے یہ پوچھا, یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے اور اتنی زبردست حقیقت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں. حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں, حضرت امام حسین کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر کا نکاح ہوا. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ عمر تمہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے اس عمر میں؟ فرمایا کہ میں نکاح کسی حاجت یا دنیاوی غرض کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں قبر سے اٹھوں تو میرا شمار بھی نبی کے خاندان والوں میں سے ہوگا. اور آپ کی روایت جامع المستدرک کے اندر اور تقریبا بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کل نسب و حسب منقطع یا ينقطع الى يوم القيامه الا حسبي ونسبي, اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کی زبان سے یہ فرمان سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری برادریاں, ساری رشتہ داریاں, سارے تعلق ختم ہو کر رہ جائیں گے. اگر کوئی برادری, اگر کوئی رشتہ کسی کے کام آئے گا تو وہ میری اولاد کا رشتہ ہوگا, وہ میری رشتہ داری کا رشتہ ہوگا. فرمایا اس حرص سے اور اس تما سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں شادی کروں تاکہ جب آپ کے رشتہ داروں کو کھڑا کیا جائے تو اس میں عمر کا بھی شمار ہو جائے. تاکہ آپ صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر سے یہ پتا چلا کہ نسب کی شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت ہے. اس پر تفصیلی کلام نسب کے حوالے سے بھی گویا کہ گزر چکا ہے. اس پر میں نے مثال آپ کے سامنے جنگ موتا کی بھی پیش کی تھی کہ کئی صحابہ شہید ہوئے تھے اور وہ جبریل امین انہیں جنت کی طرف لے گئے, لیکن حضرت مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار اور حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچزاد بھائی حضرت جعفر کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل مجھے ذرا معمہ تو بتاؤ کہ کیا بات ہے کہ اس جنگ کے اندر میرے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے لیکن وہ جنت میں ایسے ہی چلے گئے, لیکن جب میرے بھائی شہید ہوئے تو ان کے لیے جنت سے سونے کے پر لے کر آیا, کیونکہ اس جنگ کے اندر حضرت اب جعفر کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے, جس طرح کہ کربلا کے اندر حضرت عباس کے ہاتھ شہید ہوئے تھے. دونوں ہاتھ آپ کے کٹ گئے, آپ نے جھنڈے کو اپنے گویا کے دانتوں کے اندر دبا لیا تھا, کیونکہ تاریخ کا یہ نشان ہے کہ جھنڈا گر گیا تو یہ شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے. بعد میں ایک تیز دار نیزہ گویا کہ حضرت جعفر کے کلیجے کے اندر پیوست کیا کسی کافر نے, تو گویا کہ آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا قبل اس کے کہ وہ جھنڈا زمین کی طرف گرتا. سیدنا خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا اور مسلمانوں کو پھر سات دن کے بعد گویا کہ موتا کے مقام پر, جو شام کے اندر ہرقل بادشاہ رومیوں کے ساتھ سب سے پہلا اور زبردست مارکا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا, اور سرکار نے جو صحابہ کو روانہ فرمایا تھا, اللہ رب العزت نے سات دن کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. خیر حضرت جعفر کے متعلق جب سرکار نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معمہ ہے اس کو بیان فرماؤ, کہا کہ مجھے رب نے یہ حکم دیا تھا کہ سارے میرے بندے ہیں سارے میرے محبوب کی امتی ہیں، آ رہے ہیں میری بارگاہ میں، شہادت سے سرفرازی پا رہے ہیں، لیکن یہ جعفر جو آ رہے ہیں، نیکی تو سب نے کی ہے اور نیکی اس نے بھی کی ہے، لیکن اس کو اس شان شوکت سے لاؤ کہ دنیا دیکھے کہ نبی کی خاندان والا جب نیکی کرتا ہے تو خدا اس سے کتنا خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے اس کے لیے سونے کے پر لائے گئے۔ تو یہاں سے بھی بے شمار نہ ختم ہونے والے دلائل موجود ہیں۔ آپ نے حضرت خضر والا بھی واقعہ سنا ہوگا کہ وہ دو بچوں کی جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا، حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے تعجب میں کہا کہ اس گاؤں والوں نے ہمیں پانی تک کا نہیں پوچھا اور تم نے اس دیوار کو درست کر دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ کان ابوہما صالحا، یہ یتیم بچے ہیں اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور گاؤں والے کیسے ڈھیٹ اور بے حس ہیں، وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے پانی تک کا ہمیں نہیں پوچھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی اور سونا ظاہر ہو جاتا تو گاؤں والے سب لے جاتے۔ تو فرمایا کہ کسی اور غریب کی امداد کیوں نہیں کی، اسی دو بچوں کی کیوں کی؟ فرمایا وکان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان دونوں بچوں کے جو والد تھے وہ بہت بڑے نیک تھے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ باپ نیک نہیں، آٹھویں پشت میں دادا بہت بڑا بزرگ تھا۔ تو یہاں سے قاعدہ کلیہ نکلا کہ صالحین کی نیکیاں ان کی اولاد کو ملتی ہیں، صالحین کی نیکیاں ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ اور قیامت، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ طور کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، سورہ رعد کے اندر بھی اس کا ارشاد موجود ہے کہ اہل جنت کی خوشی کے لیے جب انہیں جنتیوں کو جنت میں بٹھا دیا جائے گا، لیکن بندہ کتنا بھی خوش ہو جائے، اس کی اولاد غم میں ہو، آگ میں ہو، پریشان ہو، اسے راحت نہیں پہنچ سکتی۔ بظاہر رکھ رکھاؤ کے لیے سب سے مسکرا کر تو مل لیتا ہے، لیکن دل میں غم رہتا ہے، خلجان رہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میری اولاد تنگ ہے۔ یہ ایک انسان کی کیفیت ہے۔ فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں رکھ دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا ساری نیکیاں تمہیں ہو گئی، تو ان کے دل میں جو شک ہوگا اور جو وہم ہوگا، جو فکر ہوگی، رب کریم تو دلوں کو جاننے والا ہے، اللہ فرمائے گا اچھا اچھا تم اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہو، رب کریم ان کی ساری اولاد، جس جس کی جو اولاد ہوگی، صالحین جو جنت میں ہوں گے، ان کی اولاد کو گویا کہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العزت ان کے ساتھ جنت میں کر دے گا، تاکہ ان کے قلب کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ لیکن مشرک کی مغفرت نہیں، اس تقریر کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے، مشرک کی مغفرت نہیں، جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کی مغفرت نہیں، گناہگار تھا لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، گناہ اس پر بہت۔ تو قرآن کی کئی آیتیں اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اہل جنت کی خوشنودی کے لیے، ان کے تمانیت قلب کے لیے، رب کریم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کر دے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب صالحین کی نیکی ان کی اولاد کو ملتی ہے، تو کیا سیدوں کو نیکی، مولا علی کی اور نبی پاک کی نیکیوں کا اجر نہ ملتا ہوگا؟ جب سارے کے سارے گویا کہ جنتیوں کی خوشنودی کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، تو نبی پاک کی خوشنودی کے لیے ان کی اولاد کو جنت میں سرکار کے ساتھ نہ رکھا جائے گا؟ تو گویا کہ یہ تمام فضیلت کو وہ دریچے ہیں جو مثال اللہ رب العزت نے سادات کو عطا فرمائی۔ اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان تحفہ اثنا شریف میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے ہند میں یہ تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اہل سادات کو ولایت میں بہت بڑا درجہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ولایت کے لیے اگر کوئی دوسرا بندہ چل پڑے تو اسے ممکن ہے کہ کئی سال لگ جائے، لیکن جس کی رگ و پے کے اندر یہ شائستہ اور پاکیزہ خون دوڑ رہا ہو، فرمایا کہ اگر وہ عبادت میں لگے تو رب کریم اسے ایک ہی نشست میں مختار کن یعنی اختیار تکوینی ولایت کا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب کوئی مبالغہ آرا کرنے والے، کوئی لفاظی کرنے والے مقرر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے بر صغیر کے اندر مسلم امام ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، اور وہ حدیث کو مانتا ہوگا، اس کی سند حدیث کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا نام آتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے حضرات گرامی یہ بات پتہ چلی کہ نسب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، نصارہ نے اپنی طرف سے ایک زبردست عقیدہ رکھ لیا تھا۔ آخر میں دو جملے اس بارے میں سماعت فرما لیجیے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے شاہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کیا اے اہل کتاب ہم نے تمہارے پاس اپنے ایسے رسول کو بھیجا کہ جس رسول کے آنے کی یعنی تمہارے رسول کے بعد اس رسول کے درمیان جو مدت رسول کی آنے کی تھی وہ منقطع ہو چکی تھی، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی بشیر اور نذیر نہیں آئے گا، تو یہ ہمارا محبوب ہے کہ جسے ہم نے بشیر اور نذیر بنایا، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی محال اور مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر ممکن کام پر قادر ہے۔ یہاں پر ایک لفظ جو قابل توجہ ہے، جو آئندہ جمعے کے ساتھ ہم اس کا تسلسل کریں گے، یہاں پر یہ فرمایا فطرت من رسول، کہ فطرت، فطرت کہتے ہیں یعنی ایک چیز کی جب حد ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز کی جب میعاد ختم ہو جاتی ہے، تو اس ختم ہونے والے عرصے کو فطرت کہا جاتا ہے. دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ زمانہ فطرت ہے. یہ زمانہ فطرت سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا اور پھر کوئی رسول نہیں آیا، یہاں تک کہ یہ انقطاع رہا اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مبعوث ہوئے. تو ایسا زمانہ کہ جس ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان لمبا وقت گزر جائے، تو ایسے زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. اور یہ توجہ سن لیجئے کہ زمانہ فطرت میں اگر کوئی شخص، کیونکہ نبی کی شریعت تو اوجل ہو جاتی ہے، وقت اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ نبی کی شریعتوں کو بدل دیتے ہیں، یہ تو صرف خاصا میرے آقا کی شریعت کا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایک نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے پہلے جو 200 سال یا 300 سال کا عرصہ گزرا، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی شخص شرک نہ کرے، بتوں کو سجدہ نہ کرے، صرف وہ خدا کو ایک جانے، تو وہ مومن ہے. اسی لیے تمام علماء نے اس بات کو لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ، اور اسی طرح تمام شجرہ جو سیدنا اسماعیل کا چل رہا ہے، یہ تمام اصحاب فطرت ہیں. ان میں کوئی مشرک نہیں گزرا. ہاں، ان کے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکایا. تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے کسی نے کبھی بت کو پوجا ہو یا کافر بتوں کی طرح گویا کہ کسی بت کے سامنے سر جھکایا ہو، بلکہ وہ اصحاب فطرت تھے. اور اصحاب فطرت کے لیے صرف اپنی حقیقت پر قائم رہنا اور ایک خدا کو ماننا، ان کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اصحاب فطرت ہونے کے اعتبار سے وہ مومن ہے. جو ان کے ایمان میں شک کرے، مجھے اس شخص کے خود ایمان میں شک ہے کہ جو سرکار کے والدین کے ایمان میں شک کرتا ہے، وہ خود بے ایمان ہے اور خود بد مذہب ہے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق یہ جملے کہے جائے کہ آپ تک ایمان نہیں پہنچا یا آپ ایمان نہیں رکھتے، اللہ رب العزت ایسی غلیظ گفتگو سے اور ایسی غلیظ مجمع سے اور ایسی غلیظ کتابت سے اور ایسی غلیظ تعلیم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور انبیاء اکرام کا ادب کرنے کی اور ان کے نسب پاک کی تطہیر کا ادب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس ادب کے تقاضے سے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویوں کو قبول کر لے، ہماری زکات کو قبول کر لے، ہمارے صدقات کو قبول کر لے. جملہ عبادات جو اخلاص للہیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مومنین سرب سجود ہو کر پیش کرتے ہیں، سرب تسلیم خم ہو کر پیش کرتے ہیں، مولا اپنے ان محبوب بندوں کے طفیل اور ان نسب تطہیر کے طفیل جو تیری یاد سے ہی پاکیزہ ہو چکے ہیں، تیری یاد کے طفیل مولا کریم ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما.